مرزا اسد اللہ خان غالب، ان کا ایک شعر ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے دیوان سے نکال دیا تھا، اور لکھا ہے پیغام یہ کہ اس شعر کی تشریح چاہیے. ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش پا پایا. غالب نے یہ شعر کہا ہے، اور اب جو ان کا دیوان ہے اس میں بھی یہ شائع ہوا ہے، اور غالب اسے اپنے دیوان سے نکالنے کو فرما گئے تھے یا رکھنے کو. غالبیات کے جو ماہرین ہیں وہ اس بحث سے زیادہ آشنا ہے. اس کی تشریح کا یہاں تک تعلق ہے، غالب نے بہت زبردست بات، بہت اعلیٰ بات، بہت ہی عمدہ بات و فلسفہ ایک شعر میں ادا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب. اے پروردگار، یہ جو ہم جی رہے ہیں اور یہ جو نئی سے نئی زندگی کی سہولتیں ہیں، یہ سارا میرا ایک قدم ہے امکان کا، اور یہ جتنا بھی امکان ہے، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا، تو یہ جو پورا امکان ہے یہ پاؤں کے نقش کے برابر مجھے تو ملا، تو دوسرا قدم کہاں رکھوں؟ اور آسان لفظوں میں غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم، دن بدن انسان کی خواہشات بڑھتی جاتی. مثلا پہلے انسان پیدل سفر کرتا تھا، پھر اللہ نے گھوڑے گدھے دے دیے، پھر ان پہ سفر کرنے لگا. تصور میں ہی نہیں تھا کہ کبھی اس طرح لوہے پہ سوار ہو کے ہواؤں میں اڑے گا، پھر یہ آ گیا. ہر ناممکن چیز ممکن ہوتی جا رہی ہے، اور ہر ناممکن چیز پاسبلٹی، امکان کے دائرے میں آہستہ آہستہ داخل ہو رہی. پہلے خطوط کا انتظار ہوتا تھا، وہ دور بھی ختم ہو گیا. پھر کہتے تھے کہ ٹیلی فون پہ لندن بات کرنی ہے تو اگلے ہفتے اتنے بجے آنا، وہ بھی دور ختم ہو گیا. پھر تمنا ہوئی کہ گھروں میں رہ کے بات کریں، پی سی او بن گئے، بھی دور تھا، امکان تھا پاسبلٹی کے ہوگی، وہ بھی ختم ہو گیا. پھر پاسبلٹی یہ رہ گئی کہ جہاں چاہیں بات کریں لیجئے، یہ بھی حاضر ہے. پھر اس سے بھی بڑا انسان، اور اسے کہا دیکھوں بھی ساتھ، تو کہا ویڈیو بھی کر لو. کوئی چیز جو میرے ایک انسان کے تصور میں آتی ہے، آہستہ آہستہ وہ عدم سے غیر وجود سے وجود کی طرف سفر کر رہی ہے، اور اس کے بعد قیامت تک جتنی اب دنیا میں ترقی ہوگی یہ انسان کی سوچ ہی تو ہے. تو جو ہم سوچتے ہیں 10-20 سال بعد یہ بھی ہو جاتا ہے. عین ممکن ہے کہ آئندہ کسی وقت میں ایسے بھی ہو جائے کہ مثلا راکٹ اڑا اور راکٹ گھوما یا زمین گھومی اور امریکہ آ گیا، یہاں بس سٹاپ پہ اتر جاؤ جی، پھر تھوڑا سا اور گھوما تو آسٹریلیا آ گیا، ادھر اتر جاؤ. تو جتنی امکانات پاسبلٹیز ہیں سب کی سب آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہیں. یہ میری تمنا کا پہلا قدم ہے، جہاں تک ہے خدا میرا ساتھ دے رہا ہے. یہ دوسرا قدم میں رکھوں گا، کہاں جا کے رکھوں گا؟ یہ تو سارا پہلے میں ہی سمٹ گیا. یہ وہ بات ہے جو غالب کہنا چاہ رہے ہیں کہ دشت امکان جو ہے نا، وہ دشت امکان پاسبلٹیز وہ کہاں تک ہیں؟ بس پہلے قدم میں ہی سب پورا ہوتا جا رہا ہے. اور کمال کی بات ایک اور بھی ہے اس میں. غالب اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وجود ایک ہی ہے، بس تیری ذات پاک کے علاوہ دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے. یہ جتنا کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اور ترقیات، اے پروردگار یہ تیرے لفظ کن کی مرہون منت ہے، اور پوری کائنات میں وجود تیرا ہی ہے جو اس کائنات کو پھیلا رہا ہے، تو میں تیرے اس ایک وجود سے کہیں اس کی مصنوعات سے فارغ ہو لوں تو دوسرا قدم رکھوں نا، اللہ میں تو تجھ میں ہی فنا ہو گیا ہوں، یہ ہے وہ وحدت الوجود جس کو غالب نے کہا. لفظ مضاد، آپ نے تحریر فرمایا کہ مضاد کیا چیز ہے. مضاد کہتے ہیں ایک چیز کی دوسری چیز سے ضد، صبح اور شام، رات اور دن، یہ جو برعکس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مضاد. اور آپ نے جو کلپ بھیجا ہے اس میں یہ ہے کہ مضاد تو وجہ تحقیق نہ ہو. وہاں پہ تھانوی قدس روح یہ فرما رہے ہیں کہ آدمی نیک اعمال میں جب ایک مرتبہ نیت کر لیتا ہے تو جب تک اس کا مضاد اس کے بالکل برعکس نیت پکی نہ کرے پہلی نیت قائم رہتی. حضرت احمد اللہ سے اسے آسان لفظوں میں سمجھایا ہے کہ ایک آدمی پیدل چلنا شروع کرتا ہے تو جب وہ پہلا قدم رکھتا ہے خدا کی راہ میں تو اب اسے بار بار یہ سوچنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی کہ میں اگلا قدم کس نیت سے رکھوں. اب مسجد آ رہا ہے تو ایک قدم اٹھایا مسجد کے لیے، اب دوسرے میں، پھر تیسرے میں، پھر یہ نیت تھوڑی ہی کرنی ہے. بس ایک مرتبہ نیت ہو گئی، جب تک اس نیت کا مواد اس نیت کے برعکس دوسری نیت قائم نہ ہو پہلی کا اعتبار رہے گا. اگر پہلی کا اعتبار نہ کیا جائے اور ہر قدم پہ نیت کی تجدید کی جائے تو پھر تو 5 منٹ کا راستہ 500 سال میں طے ہوگا، آپ کرتا رہے نیتیں بھی. تو تھانوی قدس روح یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے ایک مرتبہ نیکی کی نیت کر لی، بس کافی ہے، اب کرتے رہو جب تک کہ تم اس نیکی ہی کو برائی میں تبدیل کرنے کی نیت نہ کرو، تب تک وہ نیت قائم رہتی. جتنے قدم مسجد کے لیے چلے وہ اپنی جگہ پہ نیکی پہ قائم ہے، اب مسجد کے در پہ پہنچ کے کہتا ہے کہ بہت عبادت کر لی، نہیں مانتا تجھے، ولیعز باللہ. تو عبدیت بندگی کے برعکس نیت ہو گئی خدائی کرنے کی، دل میں آیا کہ کچھ دن خدائی کر کے بھی دیکھ لیں، تو وہ جو اس کے بالکل برعکس نیت قائم کی ہے نا، اس سے پہلی نیت کو اب فنا کر دی ہے، لیکن جو آخری قدم اس نے رکھا تھا اس قدم کا بھی اسے ثواب ملے گا کیونکہ نیت جاری تھی، اب بالکل مضاد کر لی اس کے برعکس کر لی. اس لیے آپ نے دوسرا لفظ پوچھا ہے محقق، دو لفظ ہیں، ایک ہے محقق ایک ہے محقق. محقق وہ آدمی جس نے تحقیق کر لی ہو، بڑے صاحب علم ہیں، عالم دین ہیں، بڑے محقق ہیں. کاف زیر محقق کا مطلب اس آدمی نے پوری تحقیق کر کے مسئلے کو بیان کیا ہے. اور محقق، محقق کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جسے ثابت کیا گیا ہے. منتظر، منتظر، منتظر وہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، آنے والی چیز جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. میں منتظر ہوں نتائج کا، یعنی جو نتائج آئیں گے اس کا، اور منتظر انتظار کرنے والا جو انتظار کر رہا ہے. متبحر، متباہر، متباہر کا مطلب وہ عالم دین جو سمندروں جیسا علم رکھتا ہے. متباہر وہ جو اس مرحلے سے گزر چکا ہے. متباہر اور متباہر میں بھی فرق ہے. تو اس لیے جو آپ نے لکھا ہے محقق اور محقق، اصل میں اردو میں ایسے الفاظ، اردو میاں کوئی بچوں کی زبان تھوڑی ہے، اردو کہاں آتی ہے، بہت مشکل ہے، بہت زیادہ. ایک مشہور پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جنت کی حوریں دنیا کی عورتیں ہوں گی. انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بات امام رازی رحمۃ اللہ نے کہی ہے اور امام رازی نے بھی حسن بصری رحمۃ اللہ سے نقل کیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ابن کثیر بھی اس بات کی طرف قائل تھے. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ امام مودودی بھی رکھتے تھے. کیا یہ بات درست ہے بھائی؟ بالکل سیدھی سی بات ہے. امت نے آج تک, اہل السنہ نے جن عقائد کو تیسری چوتھی صدی میں لکھ کے فارغ ہو گئے تھے, ان عقائد کو اب چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ بس فارغ ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ اللہ ایک ہے, ختم ہو گئی بات اللہ ایک ہے. اب جو آدمی کہے کہ میں تحقیق کروں گا کہ اللہ ایک ہے یا دو ہیں یا کتنے ہیں, تو اس سے کوئی پوچھے دماغ ٹھیک ہے؟ سیدھی طرح کافر ہو جاؤ. اسے اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی عقیدے کے خلاف دو چار قول ہر ایک کو مل جاتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اہل السنہ نے کس دعوے پر کس کو کہا ہے کہ بس یہ ہمارا عقیدہ ہے, چھٹی. اہل تشیع کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. ان کے نزدیک امامت اور قیادت یہ منصوص من اللہ ہے, اللہ ہی اس کا انتخاب کرے گا. خمینی صاحب نے کہا کہ میں جو امام غائب نے آنا ہے ان کا نائب ہوں. ان کے اپنے عقیدے کے مطابق بالکل ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک امامت, ہم دونوں کہتے ہیں شیعہ اور سنی واجب ہونی چاہیے, لیکن کہتے ہیں اللہ متعین کرے گا, ہم کہتے ہیں پبلک متعین کرے گا. یہ عقیدہ ہے, طے ہو گیا. اب نئے سرے سے اس بحث میں پڑھ کے آخر کرید کے کرنا کیا؟ مثالیں ہم دینا شروع کریں کہ اہل السنہ کے خلاف جو گمراہ تھے انہوں نے کیا کیا چیزیں اپنی اس عقل سے گھڑی ہیں اور انہوں نے کیا کیا کتابیں لکھی. اہل السنہ کے برعکس جو بھی عقیدہ ہے ہم اسے کنڈم کرتے ہیں, ہم نہیں مانتے, چاہے رازی ہوں اور چاہے حسن بصری ہوں اور چاہے کوئی ہو. حسن بصری رحمت اللہ نے یہ کہاں کہا ہے, اور ابن کثیر رحمت اللہ نے جو کچھ کہا ہے, باقی سب باتیں تو مانتے ہو, جو یہ ایک رہ گئی تھی. اہل السنہ کے نزدیک عذاب قبر برحق ہے. وہ پہلی صدی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے تھے, صحابہ رضی اللہ عنہ اس پہ عمل پیرا رہے. پھر امام طحاوی رحمت, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر میں لکھ دیا. پھر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقیدے پہ جو کتاب لکھی اس پہ لکھ دیا. ہر ایک عقیدے پر بحث کرنے والا ہر ایک صدی میں یہ لکھتا چلا آ رہا ہے, پہلی صدی سے لے کے آج پندرہویں صدی تک. کیا اہل سنہ کا ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا؟ اب ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے جی کچھ تو قطعی طور پہ جنتی ہیں ابو بکر کچھ اور عمر, کچھ قطعی جہنمی ہیں ابو جہل اور فرعون معاذ اللہ, اور جو پہلا گروہ ہے رضی اللہ عنہ وہ قطعاً جنتی ہے, اور تیسرے وہ ہیں جنہیں ماں و شما جنہیں قبر میں لٹا کر چلے آئیں گے اور قبر سے قیامت میں اٹھا لیں گے, عذاب کوئی نہیں. اب اس کی کیوں سنے وجہ؟ پندرہ صدیوں میں امت جو چیزیں طے کر کے چلی گئی, بابا اسے نہ پڑھیں. آپ تو آپ کے پاس اور کام نہیں, کوئی اور کام کرو. اب کل کوئی اٹھ کے کہے کہ عصر مغرب کی نماز چار رکعتیں پڑھنی چاہیے, فقہا نے ایک صورت لکھی بھی ہے کہ مغرب کی چار رکعتیں ہوں گی اگر نمازی نے یوں کیا. اب ہم اس کو جو تبلیغ کرتے رہیں کہ یار مغرب کی چار رکعتیں, امت طے کر چکی یار تین, اب آگے چلیے, کوئی کام اور ہے تو کیجیے, نہیں تو اللہ کو یاد کیجیے. یاد رکھو عقیدے میں اجتہاد نہیں ہے. اب عقیدہ ختم, جو بزرگ طے کر گئے تھے کر گئے, اکابر یہ طے کر گئے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما قطعی جنتی ہیں. اب کوئی آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ عمر نے یہ کیا, ابو بکر نے یہ کیا, اس پہ قرآن نے یہ کہا ہے, یہ کہا ہے, والعیاذ باللہ, یہ پچھلے پورے گمراہی گزر گئے. ہم باپ دادا کی بات نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں امت میں جس نے جو طے کر دیا ہے, معتزلہ نے بھی تو کچھ طے کیا ہے, جہمیوں نے بھی تو طے کیا ہے. شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ اللہ کبھی بھی نہیں دکھائی دے گا, نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں, ختم ہو گئی بات. ان کا عقیدہ ہے. ہم اہل سنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً قیامت میں دکھائی دے گا, اگر خدا ہی دکھائی نہ دیا تو یہ سب نماز روزہ سب یہ جھک مارنی ہے، اس کی زیارت ہی تو اصل چیز ہے. اسے کہا ہم جنت میں ہر چیز دیں گے وزیادہ، اور جنت سے بھی بڑھ کے تمہیں ایک چیز دیں گے. سارے مفسرین اس پہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو زیادہ خلط قرآن میں کہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اپنا جلوے اپنی تجلیات لوگوں کو دکھائے. کوئی اجتہاد نہیں، یہ خرابی سر سید کو سوجی تھی. گئے حضرت نذیر حسین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے کہا، بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، کہا مولوی صاحب آپ رفع یدین نماز میں مانتے ہیں؟ ان کا مانتا ہوں. ان کا مانتے ہو تو کرتے کیوں نہیں ہو؟ میں تو رفع یدین کرتا ہوں. مولوی صاحب بیچارے اس پہ ڈال آئے کہ اچھا رفع یدین کیا گیا. سر سید نے کہا کہ اجتہاد ہوگا اور تقلید کی بجائے عقیدے میں بھی اجتہاد کرے گا. اچھا بھائی کرو عقیدے میں. عقیدے میں جب اجتہاد کیا تو اہل تشیع کا جو مسلک تھا کہ خدا کی زیارت نہیں ہوگی اسی کو اپنا لیا اور کہا یہ سب ختم بات کرو، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہی نہیں ہوگی. تو کوئی پوچھتا سر سید سے کہ حضرت آپ سیدھے سیدھے شیعہ ہو جائیں، معتزلی ہو جائیں، کچھ ہو جائیں. کتنی مثالیں دیں؟ معتزلہ کے گمراہ کو نہ قائل تھے، معتزلہ عذاب قبر کے قائل نہیں تھے، معتزلہ ہی اس بات کے قائل تھے یہ جو ہے نا کہ وہاں حوریں نہیں ہوں گی. اور یہ اسی کو لکھا ہوگا جس نے بھی لکھا ہوگا. اب ابن کثیر نے لکھا ہے ایک، اور حسن بصری رحمۃ اللہ، حسن بصری رحمۃ اللہ کے متعلق تو ہمیں نہیں ملا. ابن کثیر نے لکھا ہے کہیں کہاں یہ بھی بتا دیجئے. مودودی صاحب نے لکھا ہو تو مودودی صاحب پوری عزت اور احترام، لیکن یار امت میں جو علم کلام کے ماہرین گزرے ہیں اور اہل السنہ جس پہ ہم قائم ہیں، کیوں مولانا کی وجہ سے ہم ان کا مسلک چھوڑ دیں؟ مولانا نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ جو جنت اللہ تعالی نے جس کا وعدہ کیا ہے وہ جنت ایک الگ چیز ہے، اور آدم اور حوا جس جنت سے نکالے گئے تھے وہ الگ ہے. معتزلہ کی بھی یہی رائے ہے، مولانا مودودی صاحب مرحوم کی بھی یہی رائے ہے، ہماری نہیں. ہم کہتے ہیں اہل السنہ یار طے کر کے، بزرگ طے کر کے جو کچھ صاحب ہو گیا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ پاکستان کا سفر تھا تو ان کے شیخ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ پاکستان تشریف لانا تھا تو خانقاہ میں بہت خدام جمع تھے. ایک آدمی آیا تو ہم نے ہیٹ پہنی ہوئی، بالکل گورا بنا ہوا، اردو میں بات کرنے لگا. تو ہم نے نام پوچھا تو ان کا سید جارج. ہم نے کہا کیسے تشریف آوری؟ اس نے کہا کہ یہاں بزرگ ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں جن کی ساری خانقاہ ہے، ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو ہم نے کہا حضرت ابھی نماز کے بعد بہت بڑھاپا تھا تو آہستہ آہستہ باہر تشریف لائیں گے تو آپ مل لیجیے. ملا، سینکڑوں مرید حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاکستان جا رہے ہیں، طبیعت خراب وغیرہ، پتہ نہیں آنا بھی ہوتا ہے یعنی سب جمع. تو اس کا حضرت صاحب ایک بات کہنی ہے. کہو. اس کا حضرت اگر آپ آخرت کو مانتے ہیں اور جنت آپ کو عزیز ہے اور جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو میری بات مان جائیں. فرمایا کہو. اس کا عیسائی ہو جائیں، دنیا میں صرف وہ مذہب ہے جس پہ ہماری نجات ہو سکتی ہے. میں سید ہوں اور اس کے باوجود عیسائیت قبول کیا ہے، تو میں سید ہوں نسب سے اور جارج ہوں اپنے مذہب سے. تو رائے پوری رحمت اللہ نے فرمایا نا بھائی، یہ سیدو تم نے ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے، تمہارے باپ دادا نے نا کہیں کا نہیں چھوڑا. وہ حیران پریشان، اس کا حضرت میں نے تو آپ کو دیکھے نہیں، میرے باپ دادا نے نہیں دیکھا، آپ کا ہمارا کوئی تعلق نہیں. فرمایا نہیں نہیں سیدو تم نے بڑا خراب کیا. اس کا حضرت کیسے؟ تو میں دیکھو جی، میرے آبا اجداد تو ہندو تھے، تم سید عرب سے آئے تھے، تم نے آ کے میرے باپ دادا کو کہا کہ یہ جو مذہب ہے نا ہندوؤں والا اس پہ جاؤ گے جہنم میں، تو مسلمان ہو جاؤ. وہ سیدھے لوگ تھے، مسلمان ہو گئے. تم نے بڑی امیدیں جنت کی دلائیں، اب وہ نسل گزر گئی، اگلی نسل گزر گئی اور گزر گئی، اب میں آیا ہوں. اب تم آ کے اور فراڈ میرے ساتھ کر رہے ہو اور کہتے ہو عیسائی ہو جاؤ گے جنت مل جائے گی، یہ بڑا فراڈ تم سیدوں نے ہمارے ساتھ کیے ہیں، میں اب کہیں نہیں جاتا، جو ہوں ادھر ہی ٹھیک، بس یہی مذہب ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ عقیدے میں جس اجتہاد کی بات کر رہے ہیں نا، یہ گمراہی معتزلہ کی، اور یہ گمراہی یہ ہمارے ہاں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں ان کی، یہ کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ اسی عقیدے جو بزرگوں نے لکھ دیے ہیں بس ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ کی زیارت، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہم نے کہا اللہ ایک، انہوں نے کہا عذاب قبر، ہم نے کہا جی بالکل، آپ بڑے لوگ ہیں، آپ نے عقیدے کی ایک بات باندھ لی ہے، اب اس میں اجتہاد نہیں ہے، انکار ہے۔ اس لیے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہم پچھلوں کا انکار کر دیں جو دین کے ستون تھے، اب ایک نئی بات کر لیں؟ اگر معتزلی بننا ہے تو پھر تو مزے ہیں یار، حور تو ایک ہوگی، وہی جنت میں بیوی ملے گی، اور دوسری طرف معتزلہ کا مسلک، ہاں جی حوروں کے مسئلے میں تو ہمیں دفاع کرنا چاہیے نا۔ معتزلہ کا صاف صاف مسلک یہ تھا، یہ جو ہم جنس پرستی ہے نا، کہ جس طرح تم معتزلہ کی اور عقل ہر جگہ استعمال کرتے ہو کہ عقل میں یہ آیا اور عقل میں یہ آیا اور عقل میں آیا ہے کہ قبر کا عذاب نہیں، اور عقل میں یہ آیا ہے کہ اللہ کی رویت نہیں ہوگی، اور عقل میں یہ آیا ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، اور عقل میں یہ بھی آیا ہے کہ حوریں کوئی چیز نہیں، یہ جن کا مسلک ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ لڑکوں کی لڑکوں سے شادی جائز ہے۔ اب ہم کھولیں اس بات کو آگے، وہ کہتے ہیں ایک آخر پہ جو کچھ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ کام نہ کرو، اس سے اللہ نے منع کیا اور ایک قوم کو عذاب بھی دیا، اس سے پہلے جو مرضی کرتے رہو دونوں کی۔ اب کل کو اس کا بھی پرچارک بن جاؤ کہ چونکہ معتزلہ یہ کہتے تھے لہذا ٹھیک ہے، کوئی تو کیا، ایک چیز سے امت فارغ ہو گئی یار، نہ چھیڑے ان مباحث کو، بس اب بس آپ کی اپنی رائے ہے تو آپ جانے اللہ جانے، امت کو گمراہی کے راستے پہ نہیں ڈالنا چاہیے، بتیرے کام ہے، خدا کی یاد کے لیے یہ عمر تھوڑی ہے یار، 50-60 سال اللہ کا نام لیا نماز لیا، عبادت، یہ عبادت کے لیے بڑی لمبی عمر چاہیے، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام جتنی عمر دے اور ہم عبادت میں مصروف رہیں، یہ تب بھی خدا کی عبادت کا کون حق ادا کر سکتا۔ لیکن ابن کثیر نے کہاں لکھا ہے، اس کا حوالہ اگر ممکن ہو تو آپ بتائیں۔ عبد الرحمان صدیقی صاحب نے حیدرآباد دکن سے سوال پوچھا ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور فرشتوں نے سجدہ کیا اور سزا شیطان کو ملی، تو شیطان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ جنات میں سے تھا۔ سوال آپ کا مشکل ہے، کہتے ہیں کہ حکم فرشتوں کو ہوا، انہوں نے سجدہ کیا، یہ شیطان کو کیوں عذاب دیا، یہ تو جن تھا، یہ تو فرشتہ تھا ہی نہیں۔ پھر انہوں نے قرآن کریم کی آیات بھی نقل کی ہیں، تو کہتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھی جن اس شیطان کا کیا قصور تھا، یہ تو جنوں میں سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سزا دی ہوتی اگر فرشتے سجدہ نہ کرتے، اس نے نہیں سجدہ کیا تو جنوں کو حکم ہی نہیں ہوا تھا، یہ بات نہیں ہے بھائی۔ عبد الرحمان صاحب، اللہ نے دو آرڈرز جاری کیے تھے، اللہ کے علم میں تھا کہ یہ شرارت کرے گا، اللہ نے ایک حکم دیا وَإِسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو، اور سورہ آراف کے الفاظ پر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جب شیطان سے بات کی تو کہا اِذْ أَمَرْتُكَ، میں نے خاص طور پہ تمہیں حکم دیا تھا جنات میں سے، تو جس کو اسپیشل آرڈر گیا ہو نا، وہ چاہے جن ہے اور چاہے کوئی اور ہے، اس کی سزا شیطان کو ملی ہے۔ آپ کے سوال میں مغالطہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم یہ سمجھیں کہ شیطان کو الگ سے اسپیشل آرڈر نہیں ملا تھا، قرآن یہ بتاتا ہے، سورہ آراف میں آپ دیکھ لیں، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آرڈر اسے گیا تھا، اسے سزا اس لیے ملی کہ اس نے اس کی نافرمانی کی تھی، فرشتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ادریس سلیمان صاحب کراچی سے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی ملحد مل گیا، اور وہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو کیوں تعمیر کیا، اور جب کر دیا تھا تو پھر حج کیوں نہیں کیا؟ کوئی ثبوت اس کا دو، کسی نبی نے کوئی حج نہیں کیا تو اس بیت اللہ کو بنانے کی کیا ضرورت؟ یہ سب نتیجے ہیں نہ پڑھنے کے، اور اس نظام تعلیم کے جس نظام تعلیم میں اب بھی ہمارے بچے جا رہے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں. اور پڑھو اور پڑھاؤ، کہتے ہیں کہ اس پہ بھی تبصرہ کیجئے، آگے سوال لکھا ہے جو آج کل پتہ نہیں کون سا جینڈر کے کیا بل چل رہا ہے، لیکن بات یہ کہ وہ تو 2018 میں پاس ہو گیا تھا. پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی تینوں نے مل کے پاس کیا تھا نا یار، اس وقت تو کوئی نہیں بولا، اب بولنے کی کیا وجہ ہوگی؟ اور مسئلہ کیا ہے؟ یہاں یہی چلے گا، ایسے ہی لوگ آئیں گے. ڈر اس کا نہیں ہے کہ یہ قانون بن جائے گا یا قانون نہیں بنے گا، ڈر اس کا ہے جو آئندہ سالوں میں ہمیں دیکھنے میں آئے گا، جب پبلک اٹھے گی اور کہے گی کہ یہ ہم مذہب کو رائج کرنا چاہتے ہیں، اپنے طریقے کو رائج کرنا چاہتے ہیں، ہم جنس کی شادی ہم جنس سے ہوگی. جب پبلک اٹھے گی نا، اور جو پبلک کے خلاف بات کرے گا اسے مار پڑے گی، قتل ہو جائیں گے وہ لوگ، ڈر اس بات کا. یہ نظام تعلیم جو ہم نے اپنے بچوں کو دیا ہوا ہے نا، اس کا لازماً نتیجہ نکلے گا، چند سال ہی ہیں ہم لوگ شاید ہو نہ ہو، اسی کا نتیجہ ہے کہ 8 مارچ کو عورت آزادی مارچ ہوتا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ کراچی میں کبھی کبھار جلوس نکلتے ہیں کہ ہم سارے ہومو سیکشلز ہیں اور ہمارے رائٹس چاہیے. آپ کو قانون سے ڈر لگ رہا ہے، ہمیں پوری رعایا اور پاکستانیوں سے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ اٹھ کھڑے ہوں گے، تو پبلک کے سامنے کون آئے گا اور کون روک سکتا ہے؟ مینٹیلٹی بن گئی ہے لوگوں کی. آپ رونا اس کا روتے ہیں، اس کا روئیے. جب آپ کی مساجد پہ شراب پھینکیں، رونا اس وقت کا روئیے جب ہمارے بچے خود ہمارے گھروں میں ہمیں آ کر اطلاع دیں کہ بابا یہ کام ایسے ہے، بابا میں نے شادی نہیں کرنی. ڈریں اس وقت سے جب تقسیم اور وراثت کے مسائل ختم کیے جائیں اور بچیاں اٹھ کھڑی ہوں اور کہیں کیوں میں کہ اس کام ہوں، مجھے کیوں کہہ رہا حصہ دے رہے ہیں، مجھے ڈبل حصہ دیں بابا. ڈرنا اس وقت سے چاہیے، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے یہ امت کہاں جا رہی ہے، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، ہمارے بچے پڑھ کے کیا آ رہے ہیں، ہمارے بچے بن کیا رہے ہیں. یہ میڈیا جن کی ماں بنا ہوا ہے نا، اس ماں کے بطن سے آئندہ جو نسلیں آ رہی ہیں وہ سب پرچارک ہیں اس فیوڈلزم کی، اس سرمایہ دارانہ نظام کی، جس سرمایہ دارانہ نظام میں مزدور پستا ہے اور اس کا خون سرمایہ دار چوستا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو کیوں بنایا؟ بھیا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا ہی نہیں، جو ملحد ہے اسے اتنا بھی نہیں پتا. اللہ کہتا ہے کہ یرفع ابراہیم القواعد، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے بیت اللہ کی دیواریں اونچی کی، اس کا مطلب ہے بنیاد تھی، اور اس کا مطلب ہے بنیاد کے بعد یا تو عمارت نہیں بنی تھی، اور اگر بنی بھی تھی تو گر گئی تھی. یرفع ابراہیم القواعد، ابراہیم نے بنیادوں کو درست کیا علیہ الصلوۃ والسلام، تو بنیاد تو کوئی اور رکھ گیا تھا. اب اگر آپ نہ مانیں جو ملحد ہیں، تو آسان طریقہ ہے آپ یہ کہیے میں قرآن کو نہیں مانتا. اب بحث دوسری چھڑے گی کہ آپ قرآن کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کی وحی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، تو قرآن پہ آؤ نا. پھر یہ کہنا کہ انہوں نے بیت اللہ کو بنا دیا اور حج کیوں نہیں کیا، یہ دلیل ہے اس کی کہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. خدا خود اپنی کتاب میں ہی کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت اللہ کو بنایا تو مجھ سے دعا مانگی اور کہا ارینا مناسکنا، اللہ تیری بارگاہ میں کیسے پیش ہونا ہے، طواف، سعی، یہ سب چیزیں کیا ہوں گی، اے پروردگار اس کی تعلیم بھی چاہیے، مجھے اس کی تعلیم بھی دے. تو مناسک کی تعلیم کے لیے درخواست دینا، اور اللہ کا پھر سکھا بھی دینا. اس کا مطلب ہے کہ خود پڑھے لکھے نہیں, سورہ حج کو دیکھے نا, اللہ نے کہا کل امت ان جعلنا منسکن, اور ہم نے ہر امت کو کوئی نہ کوئی قاعدہ سکھایا ہے کہ تم کس طرح میری عبادت کرو گے. منہاجا ہم نے ناج دی ہے. اللہ خود کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اور اگر ہم ایک قوم کو دوسری قوم کے ساتھ لڑا کے ایک گروہ کو غالب نہ کرتے, لَهُدِّمَتْ بِيَعَ, لوگو تم دیکھتے گرجے مٹ جاتے, سوامع جہاں میری عبادت کی جاتی ہے وہ مٹ جاتی, فی بیوتن وہ گھر مٹا دیے جاتے, اذن اللہ یرفع, جہاں اللہ نے کہا ہے صوفیو میرا نام بلند کرو, وہ مساجد مسجدیں برباد ہو جاتی. تو سورہ حج کو پڑھو, اللہ نے صاف کہا کہ ہم نے ابراہیم کو یہ کہا یہ کہا یہ کہا, یہ کون کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے حج نہیں کیا؟ یا تو پھر قرآن کو ہی نہ نہ مانو, پہلی کیٹیگری میں آ جاؤ. قرآن کو اگر مانتے ہو, ابراہیم علیہ السلام والسلام نے اس کی بنیادیں درست کی تھیں, اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے تعمیر کروایا, تو آپ اس کو بھی مانیے جو سورہ حج میں. کسی نبی نے حج نہیں کیا, یہ بھی نئی ایک بات ہے. حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا یا نہیں کیا؟ یہ یا تو لکھنے والوں نے سوال صحیح نہیں لکھا. کسی ایک نبی ایک ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حج کیا یا نہیں کیا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو حج کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کریں گے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ کہا ہے. صحیح بخاری میں آپ نے اپنا خواب بھی ذکر کیا ہے, نبی جو کچھ خواب میں دیکھتا ہے امتی حالت بیداری میں اتنا نہیں دیکھ سکتا. یہ نبوت کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف دجال کر رہا ہے. میں نے پوچھا فرشتوں سے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا دجال. پھر میں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت آدمی اتنے سیاہ بال جیسے ابھی حمام سے نہا کر آیا ہے, تری اس کے بالوں میں, بہت خوبصورت, وہ حج کر رہے. میں نے کہا یہ لڑکا؟ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر نہیں دی, لیکن تعبیر دینے والے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنے والے آخری زمانے میں وہ لوگ ہوں گے جو دجالیت کے مظہر ہوں گے, دجال جیسی صفتیں ان میں ہوں گی. یہ پلاٹ ہے, یہ فائلز ہیں, یہ پلاٹ آپ کو مل جائے گا, دس دس سال پھرتا ہے بیچارہ, پلاٹ دے دو. یہ دجل اور فریب ہوتا ہے نا, یہ دجال اسی پیسے سے جا کے حج کریں گے. سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے قتل کیا ہے. چلو بس ٹھیک ہے, آگے ہم اب نبٹ لیں گے. اب اس کو بے گناہ ثابت کر کے انصاف کا خون کرنا, یہ دجالیت ہے. جا کر حج کریں گے, عمرہ کریں گے, مسجد بنانی ہے, یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, اور پیسہ جمع ہو گیا تو بیٹا صاحبزادہ گاڑی میں جا رہا ہے. یہ دجالیت ہے کہ جمعے کا حج یار ضرور جانا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دجالوں کو دیکھا تھا. اس لیے بھیا یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جو آپ سمجھے بیٹھے. صالح علیہ السلام نے حج کیا, حضرت ہود علیہ السلام نے حج کیا. صالح, ہود, حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا, اسماعیل علیہ السلام نے حج کیا. اسماعیل تو رہتے ہی مکہ میں تھے, کتنے گنوائیں. مگر آپ کسی ڈگر پہ چلیں تو ہم بھی بتائیں نا, وہ آپ چلتے نہیں. نفس کی مان کر نماز کے لیے نہ اٹھنا شرک میں شامل ہے, جو ناقابل معافی گناہ ہے, یہ تم نے کہا ہے. اے بھیا اس کو دوبارہ غور سے پڑھ لیجیے. ہم نے کہا اس پہ کوئی فتویٰ نہیں دیتا, لیکن صوفی اللہ کی توحید کو اتنی باریکی سے مانتا اور قائل ہے کہ کہتا ہے نفس کی اطاعت بھی ایک درجے کا اللہ کے ساتھ شرک ہے. یہ پھر آپ سن لیجیے گا. منگل اور بدھ کو گوشت کا ناغا کرنا, یہ حکومت کی باتیں ہیں. حکومت کو چاہیے کہ اس کو ختم کرے، اور جو علم نجوم کے ماہرین ہیں اصل میں اس کا تعلق وہاں جا کر ملتا ہے علم نجوم سے. ان کے نزدیک بدھ کے دن مریخ کا اثر ہوتا ہے اور اس کے لیے خون چاہیے، تو کہتے ہیں حلال جانور ذبح کرو بدھ کے دن، اس سے تمہارے ایسے ایسے فوائد ہوں گے. تو یہ ان کا مطالبہ ہے کہ بدھ کے دن پاکستان میں گوشت سے پابندی ختم کی جائے. حدیث بیان کی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ ناپاکی کی حالت میں بھی مسجد جا سکتے تھے، اس حالت میں کوئی مسجد میں آ کر کیا کرے گا؟ کیا بتائیں بھیا کیا کرے گا؟ مگر جنہوں نے جن کو اجازت دی تھی کچھ سوچ کے ہی دی ہوگی نا، کیا ضرورت ہے ان علتوں کے تلاش کرنے کی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا، اس پہ کیوں ہم بحث کریں کہ کیوں کہا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اور ہم کہیں کہ کیوں اللہ کے رسول، ہمت نہیں پڑتی. شکر کرے اگر یہ کفر نہ ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ سے پوچھ سکتا ہے کہ کیوں؟ یہ تو ہے اس کا دوسرا جواب. اور تیسرا یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گھر جو تھا وہ حضرت نبوی کے ساتھ تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں جتنی طاقت اللہ نے انہیں عنایت فرمائی تھی 32 باندیاں تھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جب ان کی شہادت ہوئی ہے، اور 4 بیویاں الگ سے. اس آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا کمال تھا. ایک صورت پیش آ گئی تھی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہر جگہ مل جائے گی، انہوں نے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھتے ہوئے حیا آتی تھی کیونکہ ان کی صاحبزادی میری اہلیہ تھی، تو میں نے اپنے دوست مقداد سے کہا، میں نے کہا مقداد پوچھو کہ اگر خواہشات کی وجہ سے ایسی ایسی صورت پیش آ جائے تو اللہ کے رسول آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا حل بتا دیا. یہی وہ چیز تھی جس پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں مکہ مکرمہ تو ابو جہل کی بیٹی کے لیے یہ رشتہ کرنا چاہتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی اور بھتیجے، اور یہ خبر پہنچی جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تک تو انہوں نے جا کے والد کو بتایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کیا اور آپ نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے فرمایا کہ جو چیز اللہ نے حلال کر دی ہے میں حرام نہیں کہتا، اور جو اللہ نے حرام کر دیا ہے میں اسے حلال نہیں کہتا، لیکن علی کو اگر ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنی ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے، اللہ کی قسم ہے مجھے میری بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں رہ سکیں، نہیں رہ پائیں، اور اگر علی کو شادی اس سے کرنی ہے تو علی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بذات منی فاطمہ میری جان ہے اس میں، فمن اذا جو اس کو نقصان تکلیف پہنچتی ہے وہ مجھے تکلیف پہنچتی ہے، جو چیز فاطمہ کو ستاتی ہے وہ مجھے ستاتی ہے، مجھے تنگ کرتی ہے. انہیں نہیں معلوم. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھاگے ہوئے آئے اس بات کو سن، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات تک کوئی شادی نہیں کی. اس کے بعد پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہہ کے گئی تھی کہ آپ میرے بعد شادی تو کریں گے، لیکن آپ شادی کریں گے تو میری جو بہن ہے زینب اس کی بیٹی سے آپ شادی کر دیجئے گا، خود رشتہ کر کے گئی تھی طے. ان کا ہمارے خاندان سے دوسری شادی سے باہر کے لیے باہر نہ جائیے گا، میری جو بھانجی ہے غالباً اس کا نام بھی زینب تھا، تو فرمایا اس سے شادی کر دیجیے گا. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پھر انہی سے شادی کی تھی. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گھر تھا مسجد کے ساتھ، اب ہر وقت مشکل ہو جاتا تھا نہانا غسل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ وہ اس حال میں مسجد میں آ بھی سکتے ہیں، بس یہ تھی بات.